لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول وصاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون درود بھیجے ہم عزیزان محترم شب جمعہ ہے شب مغفرت شب رحمت شب مناجات شب دعا خداوند عالم اس شب میں خصوصیت کے ساتھ انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے کل آپ کے سامنے ابتدائے کلام میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہمارے محترم اور عزیز اسیران ملت ہیں ان کے خانوادوں کی طرف سے ایک مرتبہ پھر تمام علماء ذاکرین خطباء اور ساتھ ساتھ آپ تمام عزاداروں سے ایک درخواست کی گئی ہے کہ آپ ان کے تمام ان عزیزوں کو اپنی ان مجلسوں میں یاد رکھیں ان کی رہائی کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم بحق چار معصومین اور امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ان سب کو رہائی نصیب فرمائے جو ہمارے محترم علماء جن میں کل نام لیا ابو محسن زیدی صاحب اور دیگر علماء کے ساتھ بھی جو مشکلات پیش آئیں خدا ان مشکلات کو جلد از جلد آسان فرمائے اور انشاءاللہ جو بھی سازش امت اور ملت کے خلاف ہو رہی ہے اس کو ناکام فرمائے شب جمعہ آئیے ابا عبداللہ حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے ابا عبداللہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ابا صالح کی خدمت کے قابل بنا دیں لہٰذا امام حسین کو سب مل کے سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ شروع کر دیں گے امام حسین کو سب سلام کرنا جانتے ہیں میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ یا سیدنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها دنیا بھر کے تمام مظلوموں کی نصرت اور مدد کے لیے سب مل کے، یا وجیہاں عند انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے وجود کی برکت سے تمام مسلمانوں اور مومنوں کی مشکلات کو انشاءاللہ آسان فرمائے۔ عزیز، میں بس یہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، وقت تھوڑا مختصر ہے، آج آپ کی سماعتوں کو مبذول کرنا چاہوں گا، میری جانب رکھیے گا، انشاءاللہ تیزی کے ساتھ نکات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا سہارا بہت بڑا سہارا ہے، امام حسین علیہ السلام سے جو انسانوں کو عزت، حریت، شجاعت، شہامت، شرافت ملتی ہے وہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ عزیز، امام حسین علیہ السلام دنیا میں بھی محشر بپا کرتے ہیں، اور جو روز محشر ہے وہاں بھی محشر بپا ہوگا۔ ابتدا چونکہ شب جمعہ زیارت امام حسین آپ کے دل نزدیک ہیں، زیارت کے حوالے سے فقط ایک روایت کو بیان کرتا ہوا چلوں کہ امام حسین کا محشر اس دنیا میں کیا ہے، کہ اس دنیا میں ہر جگہ امام حسین کا فرش عزا بچھا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں امام حسین کے نام پہ فرش عزا نہ بچھا ہو۔ اس کو آیت اللہ محسن قراتی صاحب بیان کرتے ہیں اپنے خطاب کے اندر، کہ اگر سمجھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی طاقت، معنوی طاقت پر بات ہو رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی معنوی طاقت ایٹم بم کی طاقت سے بھی زیادہ بڑی طاقت ہے۔ معنوی طاقت کیوں؟ کیونکہ ایٹم بم انسانوں کو تباہ کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی طاقت انسانوں کو آباد کرتی ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک وقت میں ایک ہی فرش پر لا کر اگر کوئی بٹھا سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی کی طاقت ہے۔ بہت بڑی طاقت ہے امام حسین کی۔ عزیزوں، میں نے عرض کیا دنیا میں محشر پپا کیا امام حسین نے، جو کچھ روز عاشورہ کیا وہ حشر تھا، جبھی تو مائیں اپنے بچوں کے زندہ رہنے کے بجائے ان کے مرنے کی آرزویں کر رہی تھیں۔ حشر تھا امام حسین کے سامنے، کہ امام حسین چراغ بجھا کر کہتے ہیں جس کو جانا ہے چلا جائے، لیکن چراغ بجھنے کے بعد بھی کوئی جاتا نہیں۔ حشر بپا کیا امام حسین نے، آج تک ایک حشر بپا ہے امام حسین کے نام پر دنیا کے اندر۔ آغا قراتی نے کہا آپ دنیا میں جس جگہ چاہتے ہیں امام حسین کے نام پر یہ طاقت ملتی ہے کہ آپ روڈوں پر نکل جاتے ہیں، آپ خیابانوں میں آ جاتے ہیں، آپ مختلف جگہوں پہ اپنے پروگرام کر لیتے ہیں، امام حسین کے علاوہ طاقت نہیں ملتی۔ لیکن روز محشر کی بھی ایک، امام حسین علیہ السلام کی ایک جو ہے وہ حشر بپا کرنے کی طاقت ہے۔ آیت اللہ شبیری زنجانی جو حرم میں حضرت معصومہ ام نماز بھی پڑھاتے ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ میں سورہ زمر کی آیت نمبر 73 اس کے بارے میں سوچا کرتا تھا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اس سے پہلے جہنم والوں کا تذکرہ ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْجَهَنَّمِ زُمَرًا، کہ جہنم والوں کو جہنم میں کھینچ کے لایا جائے گا، اور اس کے بعد کی آیت یہ ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور جو لوگ اپنے رب سے تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی مومن ہوتے ہیں، ان کو الی الجنت زمرہ، انہیں جنت کی طرف کھینچ کے لایا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اب آیت اللہ شبیری زنجانی آیت اللہ مجتہد ہیں، کہتے ہیں میں اس الجھن میں تھا کہ جنت والوں کو کیوں کھینچا جائے گا، یہ کھینچنے سے کیا مراد ہے، دھکا دے کر لایا جائے گا، کھینچ کے لایا جائے گا، اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں، سیکھا کے یہ تمام معنی نکلتے ہیں۔ کیونکہ جہنم میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو کہا جائے گا تمہارا حشر جہنم میں، تمہیں جہنم میں جانا ہے، وہ بچنے کی کوشش کرے گا، اور جیسے اس دنیا میں بھی ہوتا ہے کسی کو تھپڑ پڑنا ہوتا ہے، کسی کو مار لگ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو کھینچ کے سزا دی جاتی ہے۔ تو جہنم والے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انہیں کھینچ کے لے جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جنت والوں کو کھینچ کے کیوں لے جایا جائے گا؟ آیت اللہ شبیری زنجانی آیت اللہ مجتہد ہے، کہتے ہیں میں الجھن میں تھا، تفاسیر کو پڑھ لیا، اس کا حل نہیں ملا۔ بہار الانوار کی ایک روایت کہتے ہیں نظر سے گزری، امام صادق نے میرا یہ مسئلہ حل کیا۔ امام حسین عالم محشر میں محشر بپا کرنے والے ہیں، ٹھیک، کہتے ہیں کہ روایت کے الفاظ یہ مجھے نظر آئے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، مومنین کو، عزاداروں کو، امام حسین کے ماننے والوں کو اللہ کی جانب سے پروانہ بہشت عطا کر دیا جائے گا،
اور یہ بہشت والے اپنے پروانوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر بہشت کی سمت بڑھ رہے ہوں گے, خدا سے ایک درخواست کریں گے. کیا درخواست ہوگی؟ یہ مؤمنین امام حسین کے چاہنے والے, امام حسین کے ماننے والے, ان کے رستے پہ چلنے والے, ان کی خاطر جان دینے والے, ان کے مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارنے والے, جب پروانہ پا لیں گے اپنے ہاتھوں میں, خدا بندے عالم سے ایک درخواست کریں گے, کہیں گے بار الہ, اس سے پہلے کہ ہمیں جنت میں لے جایا جائے, ہم اپنے مولا حسین کا اسی عالم محشر میں دیدار کرنا چاہتے ہیں. خدا بندے عالم امام حسین کو ان کے پاس آنے کی اجازت دے کر, روایت سنیے, ایک مجتہد کہہ رہا ہے سیخ اللذینہ کا مطلب کیا ہے, کہتے ہیں امام حسین تشریف لائیں گے. اب ایک عجب عالم ہوگا عزیزوں, جو روایت کے الفاظ امام صادق بیان کر رہے ہیں, امام حسین اپنے محبوبوں عاشقوں کے حلقے میں کھڑے ہوں گے, یہ تمام مومنین جن کے ہاتھوں میں بہشت کا پروانہ ہوگا حسین کی جانب دیکھے جا رہے ہوں گے, حسین ان کی جانب دیکھے جا رہے ہوں گے. اتنا یہ دونوں عاشق و معشوق, محبوب و محب اس دیدار میں محو ہوں گے کہ سب کے قدم وہیں رک جائیں گے. خدا بندے عالم یہ دیکھے گا کہ یہ جانے والے مومنین آگے نہیں بڑھ رہے, یہ دیدار ختم نہیں ہو رہا, نہ امام حسین مومنوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, نہ یہ مومن جانے پہ تیار ہیں. اب یہاں خدا کی جانب سے ملائکہ بہشت کو خطاب ہوگا, کہا جائے گا جلدی کرو, سیق الذین تقوا ربهم الى الجنت زمرا, یہ جو حسین کے عاشق کھڑے ہیں انہیں دھکا دے کر جنت میں لے کے جاؤ, اور بھی لوگوں کا حساب کتاب کرنا ہے. یہ ایک مجتہد کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. امام صادق علیہ السلام کی محشر ہے, حسین علیہ السلام محشر وفا کریں گے, جنت میں جانے سے پہلے ایک عاشق دیدار کی خواہش کرے گا. بس عزیزوں, شب جمعہ تھی, اس مناسبت سے مجھے لگا بہت خوبصورت روایت ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہمیں اس صالحیت کے ذریعے سے امام حسین امام زمانہ تک پہنچنا ہے. ابا عبداللہ امام حسین, ابا صالح امام عصر ہیں, انشاءاللہ ہم امام حسین کی سربراہی میں امام عصر تک پہنچنے کے قابل بن جائیں گے, فرش اسی لیے بچھایا گیا. عزیزوں, انسان صالح بننا اختیار سے ہے, شروع سے یہ بحث چل رہی ہے. خدا بندے عالم اگر چاہتا انسانوں کو مسلمان خلق کرتا, تمام انسان, خدا بندے عالم اگر چاہتا تمام انسانوں کو مومن خلق کرتا, لیکن خدا نے ارادہ اور اس کے بعد اختیار دیا ہے. ارادہ اور اختیار دینے کے بعد خدا نے کہا تم اپنے ارادے اور اختیار سے سفر کو طے کرو گے. ہم نے تمہیں انا ہدیناہ السبیل, راستہ دکھا دیا, راستہ سجھا دیا, تمہارے اندر اچھائی برائی دونوں کی تمیز ہے, تم اچھے برے کو پہچان سکتے ہو. انا ہدیناہ السبیل, اما شاکرہ و اما کفورہ, صحیح راستے پہ چلو شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ, صحیح راستے کو چھوڑ دو کافروں میں سے ہو جاؤ, کفر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ, یہ اختیار تمہارا ہے. تمہیں اس اختیار کے ساتھ پہنچنا ہے, توجہ کیجئے گا. ہم نے اس صالحیت تک کہ ابا صالح ہماری سرپرستی کو قبول کریں, ہم ابا صالح کی سرپرستی میں ان کے ظہور سے پہلے, توجہ کیجئے گا, کیونکہ ظہور سے پہلے اس صالحیت کو اپنے اندر ایجاد کرنا ضروری ہے, کیونکہ خداوند عالم نے امام کے آنے کے بعد زمین کو ورثہ بنانے کی خبر دی ہے. کس کے ہاتھوں؟ صالحین کے ہاتھوں. یہ صالحیت پہلے ایجاد ہونی ہے, امام کے آنے کے بعد نہیں, ہماری شروع کی بحثیں ساری ذہن میں ہوں گے آپ کے. لہذا ہم اس صالحیت تک پہنچیں, اگر انسان اس صالحیت کو اپنے اندر پیدا کرے تو عزیزوں اس کے ثمرات ہیں, اس کے درجات ہیں. آپ کے سامنے دو تین دن کے اندر بیان کیا مختلف چیزوں کو, آج دو تین نکات بیان کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ خداوند عالم صالح انسان کے اوپر خصوصی توجہ رکھتا ہے. دوسرے دن کی شاید آیت تھی کہ جس کو رسول اللہ نے بیان کیا کہ میرا ولی وہ ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا, اور فقط میرا ولی وہ مددگار نہیں ہے, وہ ہوا یتولی الصالحین, تمام صالحین کا مددگار وہی ہے. یہ پہلے دوسرے دن آپ کے سامنے بیان کیا تھا, آج بھی اسی سے ملتی جلتی ایک آیت ہے. میں نے کوشش کی اس موضوع کو جب چنا تو اس کا عنوان صالحین پر بھی بن پایا نسل ظہور, تو قرآن کریم میں جہاں جہاں صالحین کا تذکرہ تھا ان آیات کو نکالا, اور اس سے متعلق جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے ایک ایک دن کر کے بیان کر رہے ہیں. انسان اگر صالحیت اپنے اندر پیدا کرے, عبد صالح بن جائے, صالح بن جائے, امام عصر کی حکومت کے قابل بن جائے, تو خدا اس دنیا میں بھی اس کے لیے مشکلات کو آسان کرتا ہے. ایک آیت تیزی سے گزرنا ہے مجھے, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ذکر آپ نے قرآن کریم میں پڑھا, سورہ کہف کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے. حضرت خضر حضرت موسیٰ کے ساتھ, اور حضرت موسیٰ ان کی رہنمائی میں چل رہے ہیں, اور اس کے بعد خدا بندے عالم نے رہنمائی کی کہ تمہیں خضر کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے. تین واقعات پیش آئے, تینوں واقعات آپ کے ذہنوں میں ہیں, فقط ان باتوں کو تکرار ان بچوں کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, تاکہ ان کے ذہن میں آدھی بات نہ رہ جائے, اس لیے میں تیزی سے تکرار کرتے ہوئے گزروں گا. کہ حضرت موسیٰ نے کہا حضرت خضر سے کہ مجھے اپنی ہمراہی میں رکھیے اور جو علم خداوند عالم نے جو رشد آپ کو خدا نے عطا کیا ہے مجھے اس میں سے کچھ عطا کیجیے. حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو, تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو. حضرت موسیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا, آپ مجھے رکھ لیجیے, انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. حضرت خضر نے ایک شرط رکھی, کہا کہ میرے ساتھ چلنا ہے ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھنا جو کام بھی مجھ سے ہوتے ہوئے دیکھو اس کے بارے میں سوال مت کرنا یہاں تک میں خود تمہیں اس کی وجہ بتا دوں. ٹھیک. اس کے بعد حضرت موسیٰ چلے, پہلا واقعہ پیش آیا, کشتی میں سوار ہوئے, جناب خضر بیٹھے, جناب خضر نے بیٹھنے کے بعد کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کام کیا. حضرت خضر نے جواب دینے کے بجائے کیا کہا, میں نے کہا نہیں تھا کہ سوال نہیں کرو گے, میں نے کہا نہیں تھا. حضرت موسیٰ کو احساس ہوا کہ ہمارا تو ایگریمنٹ تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا, میں اس سے غلطی ہو گئی, کہا غلطی ہوئی ہے, اب سوال نہیں کروں گا. اس کے بعد دوسری جگہ پہنچے, ایک بچہ کھیل رہا تھا, اس کھیلتے ہوئے بچے کو جناب خضر نے مار دیا. جناب موسیٰ غضب میں آ گئے کہ یہ تو اس کام سے بڑا کام ہو گیا, وہ تو کشتی میں چھوٹا سا سوراخ تھا, یہاں تو ہنستے بستے بھائی کھیلتے ہوئے بچے کو مار دیا. پھر خضر نے جواب نہیں دیا, کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ سوال نہیں کرو گے, میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر پاؤ گے. حضرت موسیٰ نے کہا اب غلطی ہو گئی تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے. تیسری دفعہ یہ ہوا کہ ایک بستی میں پہنچے, بھوکے پیاسے تھے, امکانات نہیں تھے, اس بستی والوں سے کچھ آزوقہ کا سوال کیا, لوگوں نے انہیں نکال دیا, دھتکار دیا, اپنے پاس سے کوئی جگہ نہیں دی, کوئی عزت احترام نہیں دیا. ادھر ہی بیٹھنے لگے تو حضرت خضر کو ایک دیوار نظر آئی جو گر رہی تھی, آدھی گری ہوئی تھی آدھی گر رہی تھی, ٹوٹی ہوئی تھی. حضرت خضر نے اس دیوار کے لیے کہا موسیٰ آؤ اس دیوار کو بنائے. دو واقعات پہلے ہو چکے, تیسرا واقعہ اس بستی والوں نے کوئی عزت احترام نہیں دیا, کھانا نہیں دیا, پانی نہیں دیا, ایسے ہی نکال دیا باہر بستی سے, اور حضرت خضر کہتے ہیں کہ آؤ اس کی دیوار بنائیں. حضرت موسیٰ جناب خضر کے ساتھ دیوار بنانے کھڑے ہو گئے. جب دیوار بن گئی تو حضرت موسیٰ نے پھر سوال کیا کہ اگر دیوار بنانا ہی تھا تو کم سے کم کوئی اجرت طے کر لیتے, کوئی قیمت طے کر لیتے, تاکہ اس اجرت کے بعد ہمارے ہاتھ میں پیسے آتے تو ہم کچھ کھانے کا سامان لے لیتے. حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک, موسیٰ اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا, کیونکہ میں نے تم سے کہا تھا سوال نہیں کرو گے, تم ہر چیز میں سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو, اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا, لیکن اب میں تمہیں حکمتیں بتا دیتا ہوں تو کہ میں نے یہ کام کیوں کیے. کہا کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ کشتی غریب بچوں کی تھی, لوگوں کی تھی, اور ایک ظالم بادشاہ نے اپنے کسی پروگرام کے لیے کشتیوں کو ہتھیانا شروع کیا تھا, بادشاہ کے سپاہی آ رہے تھے, تمام کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہے تھے, اس کشتی میں اس لیے سوراخ کر دیا کہ بادشاہ کے کارندے ناقص چیز کو دیکھ کر چھوڑ دیں گے, چھوٹا سا سوراخ ہے, بچے بعد میں ریپیئر کر لیں گے, حل ہو جائے گا مسئلہ, بچوں کی چیز ان کے ہاتھ میں بچ جائے گی. یہ دلیل تھی. بچے کو جو مارا وہ اس لیے مارا کہ اس کے ماں باپ اچھے تھے, نیک تھے, اور خداوند عالم بھی چاہتا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ مشکل میں نہ پڑیں, اور خداوند عالم اس سے بہتر ان کو عطا کرے گا. حاشیے کے اندر بیان کر دوں, وہ جو اس بچے کے مرنے کے بعد ان والدین کو بچہ نصیب ہوا, اس کے لیے بیان کیا گیا کہ اس بچے کی نسل سے خدا نے 70 انبیاء کو پیدا کیا, اس کی نسل میں 70 انبیاء ہے, کیونکہ خدا نے بدلہ دیا, خدا نے بہتر کیا. میرا موضوع یہ نہیں ہے, میرا موضوع تیسری چیز ہے. تیسرا اب سنو موسیٰ کہ جو ہم نے دیوار بنائی اس کی کیا وجہ تھی. میرا موضوع یہ ہے, صالح یہ مراد ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, یہ جو دیوار کا معاملہ ہے نا, یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی جو شہر میں رہتے تھے. وَمِن تَحْتِهِ كِنْزٌ لَّهُمَا كَنْزٌ لَّهُمَا, اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا. وَكَانَ, اس پہ غور کیجئے گا, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان دونوں بچوں کا باپ ایک صالح انسان تھا. کس پہ بات کر رہے ہیں؟ صالحیت پر, کہ اگر صالحیت پیدا ہو تو خدا کیا کرتا ہے. ٹھیک. اس دیوار کو جو ہم نے بنایا, یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی, دو یتیم بچوں کی تھی, ان دونوں بچوں کا ایک خزانہ اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے چھپا کے رکھا تھا, لہذا اس دیوار کے نیچے وہ خزانہ تھا. خدا وند عالم نے کیا چاہا, فَأَرَادَ رَبُّكَ, تمہارے رب نے ارادہ کیا, اَيَّبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ, تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ یہ دیوار سالم بچی رہے تاکہ باپ نے جو نشانی خزانے کی چھوڑی ہے وہ نشانی مٹ نہ جائے, بچوں کا خزانہ ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے. توجہ کیجئے گا, یہاں پر خداوند عالم نے, حضرت خضر نے کیا کہا کہ خداوند عالم نے مجھ سے اور تم سے یہ کام کیوں لیا, کیوں اس کام کو دیوار کو بنوایا, اس لیے وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحا، چونکہ ان کا باپ صالح تھا. توجہ کی، اگر انسان صالحیت کے معیارات کو اپنا لے تو خدا دو اولیاؤں کو اس کے بچوں کا مزدور بنا دیا کرتا ہے. دو اولیاء کو مزدور بنایا ہوتا، قرآن ہے، روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک کر سکے. دو مقرب بندے خدا کے، اولیاء الہی، ایک موسیٰ ایک خضر. خضر جو ابھی تک زندہ ہیں، موسیٰ کے جو اول العزم انبیاء میں سے تھے، خدا نے ان دونوں کو مزدور بنا دیا دو یتیم بچوں کا. کس کی وجہ سے؟ وکان ابوہما صالحا، اس لیے کہ ان کا باپ صالح تھا، ان کا باپ صالحیت کے معیارات پر پورا اتر چکا تھا، خدا کی بارگاہ میں جو صالحیت کا میرٹ تھا اس کو پا چکا تھا. لہذا اب اس کے باپ کا ایک حق خدا کے اوپر بن گیا تھا. توجہ کیجئے گا، لہذا خداوند عالم نے دو مقرب بندوں کو اس صالح انسان کے بچوں کی خدمت گزاری پر مامور کر دیا. یہ صالحیت کا نتیجہ ہے. انسان اگر صالح بنتا ہے تو خدا اس کے کاموں کو سنبھالتا ہے. وہی آیت جو رسول اللہ نے کہی، واللہ یتولی المصلحین، خداوند عالم یتولی الصالحین، خدا صالحین کا مددگار ہوتا ہے. یہ آپ نے قرآن کریم کی آیت کو سنا. اگر میرے اندر، آپ کے اندر صالحیت پیدا ہو جائے گی، توجہ کیجئے گا، تو یقین جانیے ہماری بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی. آیت اللہ جوادی عملی انہیں آیات صالح کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ امام فخر رازی نے ایک چیز کو نقل کیا کہ پہلے زمانے کے لوگ اپنے بچوں کے لیے چیزوں کو ذخیرہ نہیں کرتے تھے. امام فخر رازی سے نقل کر رہے ہیں، کون؟ آیت اللہ جوادی عملی. کہتے ہیں انہوں نے ایک روایت کو، اس واقعے کو نقل کیا کہ پہلے زمانے کے لوگ جو اچھے اور نیک ہوتے تھے اپنے بچوں کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے چیزوں کا، اپنے بچوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو بچا کر نہیں رکھتے تھے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. امام علی نے اپنی وصیت میں کہا ہے، ولا تکن خازنا لغیرک، اپنے غیر کے لیے خزانے دار نہ بنو، خزانچی نہ بنو، ان کا بھی خدا ہے. فخر رازی کہتے ہیں کہ پہلے والے لوگ اپنے بچوں کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے، ان سے لوگ پوچھتے تھے، غور کیجئے گا ان نکات پہ، پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں ذخیرہ کرتے اپنے بچوں کے لیے. وہ جواب دیتے تھے کہ یا تو ہمارا بچہ صالح ہوگا یا صالح کے مقابلے میں مفسد، طالح، یا ہمارا بچہ صالح ہوگا یا مفسد ہوگا. اگر ہمارا بچہ صالح ہوا تو خداوند عالم نے صالح انسانوں کی سرپرستی کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہمیں کس بات کا غم. اور اگر ہمارا بچہ مفسد اور طالح ہوا تو جس کو خدا اپنی نظر کرم عطا نہ کرے اس کے لیے ہم کس بات کا ذخیرہ کر کے رکھیں. یہ فخر رازی نے بیان کیا، یہ دیکھنے کا ایک انداز تھا. لہذا اگر انسان صالحیت پر آئے، صالح بن جائے، خداوند عالم اس کے کاموں کے لیے اولیاء کو کفیل بنا دیتا ہے، خدا اس کے کاموں کے لیے اولیاء کو مامور بنا دیتا ہے، اولیاء کو مزدور بنا دیتا ہے. یہ قرآن ہے، میں عرض کر رہا ہوں جتنی بھی چیزیں ہو چکی ہیں، علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ جتنی چیزیں ہو چکی ہیں وہ دوبارہ ہو سکتی ہیں، اور کیا پتہ ہوتی ہوں. اور ایک واقعہ سناتا چلوں، شیخ رجب علی خیاط کے نام سے مشہور شخصیت، اس کتاب جو ان کا ترجمہ ہوا کیمیائے محبت کا ترجمہ، پھر اس نے خدا کو پا لیا. کتاب مشکل سے مل رہی ہے، ابھی مارکیٹ میں نہیں ہے، لیکن اگر مل جائے تو جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، مخصوصاً نوجوان بہنیں بھی جو بیٹھی ہیں، ان کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کتاب ہاتھ آ جائے اور آپ کے دل میں واقعی صالح بننے کی تڑپ جاگ گئی ہو، آپ کے دل میں خیال آ گیا ہو کہ ہمیں صالح بن کر امام اصل کی خدمت میں جانا ہے، تو پورے اعتماد سے اس ممبر سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب آپ کو صالح بننے کے اندر بہت مدد کرے گی. پھر اس نے خدا کو پا لیا. آپ ایک دفعہ اس کتاب کو پڑھ جائیے، آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، تبدیلی محسوس کریں گے. اس کتاب کے اندر ایسی چیزیں ہیں، پڑھیے گا انشاءاللہ. اسی کا ایک واقعہ، یہ اپنے صالح تھے، خود آئے آغا رجب علی خیاط صالحین میں سے تھے، صلحاء میں سے تھے، خیاط تھے، درزی تھے پیشے کے اعتبار سے، مگر صالحیت کے اس مقام پر پہنچے تھے کہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء ان کے درس اخلاق میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. درز پیشے کے اعتبار سے درزی تھے. ان کے بارے میں جو کتاب لکھی آیت اللہ رے شہری نے لکھی، جو رہبر معظم کے حج کے نمائندے ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، معمولی شخصیت نہیں ہے. انہی کا واقعہ لکھا ہوا کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا میرے پاس آیا، اس زمانے کی بات ہے جب شاہ کا زمانہ تھا، اور اس زمانے سے ایک دستور چلا آ رہا تھا وہاں کہ زبردستی فوج میں خدمت کرنی ہوتی تھی، جس کو ایران کی زبان میں سربازی کہا جاتا ہے. سربازی یعنی فوج میں خدمت کرنی ہے، دو سال ایک سال کی خدمت ہوتی ہے. بیٹا اپنی پڑھائی کرنا چاہتا تھا، سربازی سے چاہتا تھا کسی طرح جان چھوڑ جائے، ایک سال دو سال کے لیے چھاؤنی میں جانا پڑے گا، وہاں خدمت کرنی پڑے گی، اور وہ بھی شاہ کا زمانہ، تو کوئی اچھائی بھی نہیں لگ رہی تھی خدمت میں. اپنے باپ سے کہتا ہے کچھ کیجیے، میری جان چھڑائی ہے. اس کے والد جو شیخ رجب علی ہیں کہتے ہیں میں اپنے بیٹے سے وعدے کرتا ہوں لیکن نہیں جا پاتا. ایک دن بیٹا ناراض ہوتا ہے، میں کہتا ہوں چلو آج چلتے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی میں اور میرا بیٹا نکلتے ہیں کہ آج جا کے بیٹے کے مسئلے کو میں حل کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں مسئلہ ہو جائے، حل ہو جائے، کسی طرح اس کو اس سربازی سے یعنی اجباری خدمت سے معافیت مل جائے، لیٹر مل جائے، معاف ہو جائے، تو اپنی پڑھائی کرتا رہے گا. کہتے ہیں میں نکلا، جیسے ہی نکلا دروازے کے اوپر ایک میاں بیوی آ گئے، دونوں کے گھر میں مسئلہ ہو گیا تھا، یہ لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے، مسائل بھی حل کرتے تھے. کہتے ہیں آ گئے، اب جب آ گئے تو ظاہر ہے لوگوں کا مسئلہ میرے لیے اہمیت رکھتا تھا، میرے لیے میرے بیٹے کا مسئلہ اہم نہیں تھا. کل والی گفتگو یاد ہے کہ ایک صالح انسان کیا کرتا ہے؟ رشتوں کو خدا کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رشتوں کو خدا پر قربان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہے نا؟ کل والی بحث ذہن کے اندر ابراہیم اسماعیل کی. رجب علی خیاط صالح تھے، اپنے بیٹے کی محبت کو خدا کی محبت پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ جو سائل دروازے پر آیا ہے مشکل لے کر آیا ہے، اور ہمارے آئمہ نے سکھایا ہے کہ جب سائل دروازے پر آ جائے تو اسے رد مت کرو. انہوں نے بیٹے سے معذرت کی، بیٹا تھوڑی دیر مجھے بیٹھنے دو، میں ان کے مسئلے کو سنتا ہوں، حل کرتا ہوں، پھر چلتے ہیں. ٹائم لیا ہوا تھا، یہ ان کی گفتگو طولانی ہو گئی، جب بات بڑھتی چلی گئی بیٹے کو پہنچنا تھا، بہرحال غصے میں اٹھ کے چلا گیا. چلا گیا، اب بیٹا نقل کر رہا ہے. میں اس دفتر تک پہنچا، ذہن میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ کیسا باپ ہے، میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے، میرے کاموں کو کر ہی نہیں رہا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا رہتا ہے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا رہتا ہے. میرا ایک کام تھا، میں نے کہا تھا آج میرے ساتھ چلے، نہیں چلا. یہ اسی سوچ میں گیا. کہتے ہیں آفس کے نزدیک پہنچا جہاں مجھے پہنچنا تھا. سربازی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ میڈیکل ہوا کرتا تھا، میڈیکل چیک اپ، اور اس میڈیکل چیک اپ میں جو پورا ہوتا تھا اس کو ایک لیٹر بنا کے دیا جاتا تھا کہ فلاں چھاؤنی میں جا کے اپنی خدمت کو شروع کر دو. کہتا ہے میں پہنچا، اس دفتر میں داخل ہوتے ہی میرے سر میں عجیب سا درد اٹھا، عجیب سا درد اٹھا، ایسا درد کبھی نہیں اٹھا تھا، کتاب میں موجود ہے، واقعہ پڑھ لیجیے گا. کہتے ہیں درد اتنا زیادہ بڑھا، اتنا زیادہ بڑھا کہ میرے سر کے اوپر سوجن آ گئی. اسی حالت میں مجھے ڈاکٹر کے پاس، جو ایگزامینیشن کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس لے جایا گیا. اس نے میرا معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرے سر میں واقعی شدید درد ہے، سوجن ہے، اور اس سوجن کی وجہ سے میں کسی چھاؤنی میں جا کے خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوں. اس نے اسی وقت میرا معافی نامہ لکھا، میرے ہاتھ میں تھما دیا. کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، میں اپنے گھر پہنچا، اپنے باپ سے ملاقات ہوئی، شیخ رجب علی سے ملاقات کر کے کہا، میں نے پورا ماجرا سنا دیا کہ اس طرح ہوا. وہاں کہتے ہیں جیسے ہی میں باہر نکلا میرے سر کا درد ختم ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. واپس پہنچا، باپ کو ماجرا سنایا، باپ نے کہا کہ بیٹا جو خدا کے بندوں کی خدمت کرتا ہے خدا اس کی خدمت کے لیے دوسروں کو معمول کر لیا کرتا ہے. میں یہاں جملہ پلٹ کر کہوں کہ جو خدا کا صالح بندہ بن جاتا ہے، خدا اپنے اس صالح بندے کے کاموں کو کیسے انجام دیتا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے. یہ معیار ہے، توجہ کیجئے گا. صالحیت کا نتیجہ ہم اپنے کاموں میں بھی دیکھیں گے، اگرچہ ہماری نیت صالح بننے کے پیچھے یہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہمیں صالح بننا ہے تاکہ ابا صالح کی سرپرستی میں آنے کے قابل بن سکیں. درود پڑھی محمد علیہ وسلم. عزیزوں، انسان خدا وند عالم سے موقع مانگتا ہے. اب ایک اور آیت کی طرف لے کے چلوں گا، یہ آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے اندر خدا وند عالم کچھ بیان کر رہا ہے کہ انسان خداوند عالم سے موقع مانگتا ہے، اور موقع سے پہلے خدا سے وعدے وعید کرتا ہے. میں تمام آیات صالح اور صالحین کے موضوع پر ہی لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے. انسان وعدے وعید کرتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ خدایا ہمت دے دے، طاقت دے دے، اقتدار دے دے، قوت دے دے، مال دے دے، جب تو یہ مال عطا کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے، ہم تیرے بندوں کے کام آئیں گے. دیکھیں ہم سب کے وعدے ہو سکتے ہیں. میری دوسرے دن کی گفتگو ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان وسوسے ڈال کر انسان کو صالحیت سے دور کرتا ہے. انسان وعدے کرتا ہے لیکن وعدے کرنے کے بعد اپنے وعدوں سے پھر جاتا ہے. وہی آیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. خدا بندے عالم نے بیان کیا، ایک واقعہ قرآن کریم کے اندر آیا. ایک شخص تھا صالبہ ابن حاطب، صالبہ حاطب کے نام سے قرآن کریم میں نقل کیا گیا قصہ. صالبہ حاطب رسول اللہ کے زمانے میں انتہائی نادار انسان، فقر و فاقے میں زندگی گزارنے والا. رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت تنگ دست ہوں، مال نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، زندگی مشکل میں گزر رہی ہے. آپ میرے لیے خدا سے دعا کریں کہ خدا میرے مال میں فراوانی عطا کرے. اللہ کے رسول چیزوں کو جانتے ہیں اور انسان کی مصلحتوں کو ان سے بہتر جانتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ اس دعا سے صرف نظر کرو, نہ کرواؤ مجھ سے یہ دعا, یہ دعا تمہارے حق میں نہیں ہے. یہ کہتے ہیں رسول اللہ بہت حالات تنگ ہیں, کھانے کے لیے نہیں ہوتا, فقر ہو جاتا ہے, فاقہ ہو جاتا ہے. آپ دعا کریں, آپ اللہ کے مقرب ہیں, خدا کے نزدیک ہیں, اس کے رسول ہیں. رسول اللہ اس کا اصرار دیکھتے ہیں, اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرنے سے پہلے رسول اللہ سے کچھ کہتا ہے, کہتا ہے کہ آپ دعا کریں انشاءاللہ خدا جب مجھے اقتدار دے گا, یعنی قوت دے گا, مال دے گا, میں اس کے مال کو خدا کے بندوں پر خرچ کروں گا, میں اس کے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کروں گا, میں اپنے عزیزوں کا, رشتہ داروں کا, قرابت داروں کا خیال رکھوں گا. یہ وعدہ کرتا ہے, اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا آیات کے اندر. خدا نے بیان کیا کہ وہ منہم, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, من عاہد اللہ, جو اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں, لئن اعطانا من فضلہ, اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دیا مال, قوت, طاقت, اقتدار, اختیار, کیا کریں گے, لنصدقن ولنکونن من الصالحین, ہم خدا کی اس دی ہوئی طاقت, قدرت, مال میں سے ضرور, لام ہے تاکید کے لیے, نون تاکید کے لیے بیان ہوا, لنصدقن ولنکونن من الصالحین, ہم ضرور بے ضرور اس مال کو, اس قوت کو, اس طاقت کو لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے, ہم اس مال اور طاقت کے ذریعے سے صالحین میں ضرور شامل ہوں گے. توجہ کیجئے گا, آج کا نقطہ یہی, آج سیکھنے کا پیغام یہی ہے, ضرور صالحین میں شامل ہو جائیں گے. خداوند عالم نے رسول اللہ کی فرمائش پر سن لیا, اس کے ساتھ ہوا کیا, جب اس کو مال فراوان مل گیا, اس کے مال میں اضافہ ہوا, اس نے بھیڑے خریدی, جانور خریدے, آہستہ آہستہ اتنے جانور اس کے گلے میں بڑھتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے کہ اس کے پاس مدینے کے اندر رہنے کی جگہ نہیں بچی, شہر تھا, اس شہر کے اندر پہ جانور نہیں رکھ سکتے آپ, وصول ہوتے ہیں ہر جگہ سوسائٹی کے. نتیجے میں اس کو مدینے سے باہر نکلنا پڑا, اتنا گلہ بڑھ گیا اس کا, اتنے اس کے جانور بڑھ گئے. رسول اللہ نے دعا کی تھی اس کے لیے. لہذا جب مال بڑھتا چلا گیا, مدینے سے باہر گیا, ایسا وقت آ گیا اس کے اوپر کہ جو روزانہ کی نماز جماعت میں رسول اللہ کے ساتھ شامل ہوتا تھا, آہستہ آہستہ نماز جماعت سے محروم ہونا شروع ہو گیا. توجہ کیجئے گا, اس کے بعد وہ موقع آ گیا کہ نماز جماعت تو گئی, یعنی کتنی بڑی سعادت ہاتھ سے گئی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز جماعت روز مل رہی تھی, وہ ہاتھ سے گئی. اس کے بعد نماز جمعہ ہاتھ سے چلی گئی, جو ہفتے میں ایک دن ہے, اتنا مصروف ہوا, اتنا مشغول ہوا, نماز جمعہ ہاتھ سے چلی گئی. یہاں تک کہ رسول اللہ سے ملاقات کو عرصہ ہو گیا. خوب غور کیجئے قرآن کی ان آیات کی طرف, جو ہم سب کی طرف متوجہ ہیں. میں عرض کر رہا ہوں, جو ہو چکا ہے قرآن اس لیے سکھا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تمہارے ساتھ بھی یہ چیز ریپیٹ ہو سکتی ہے. توجہ کیجئے گا, لہذا جب اتنا ہوا, رسول اللہ سے ملاقات ختم ہو گئی, اس کے بعد ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے اس کے پاس اپنے افراد بھیجے کہ اس کے پاس اب مال کثیر ہو گیا, اس کے پاس کثیر مویشی ہو گئے, جاؤ اس سے زکات لے کر آؤ. رسول اللہ کے بھیجے ہوئے کارندے آئے, کارمند آئے, عمال آئے, اس سے زکات کا مطالبہ کیا. خوب غور کیجئے نکات کی جانب, جو قرآنی نکات ہیں, بار بار عرض کر رہا ہوں, ہم سب کی ذرا ساتھ ہو سکتا ہے, ہم سب ان چیزوں کا شکار ہیں. میں ہمیشہ روزانہ کچھ نہ کچھ اجتماعی چیزوں کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں ان آیات کے ساتھ, کیونکہ ہمیں صالحیت تک پہنچنا ہے. اب جس کو مال فراوان ملا کس کی دعا سے؟ رسول اللہ کی دعا سے. جب اسی رسول کے بھیجے ہوئے کارمند آئے, افراد آئے, اس سے کہا تیرے اوپر زکات واجب ہو گئی, اللہ کے رسول نے تیرے مال کو پاک کرنے کے لیے تجھ سے زکات مانگی ہے. توجہ کیجئے گا, تیرے مال کو پاک کرنے کے لیے زکات مانگی. اس شخص نے پلٹ کر ایک طنز کیا, اچھا اب اللہ کے رسول ہم سے ٹیکس بھی لیں گے؟ اس کے جملے ہم سے ٹیکس لیا جائے گا. کس کی دعا سے مال آیا؟ رسول اللہ کی دعا سے مال آیا, دنیا میں گھرتا چلا گیا, مادیت کے اندر پھنستا چلا گیا, اس جگہ تک پہنچا کہ جس رسول کی دعا سے زندگی میں برکت آئی تھی, اسی رسول کے لیے کہہ دیا ہم سے ٹیکس لیں گے, اب ہم سے ٹیکس لیا جائے گا. افراد پریشان ہوئے, واپس آ کے رسول اللہ کو خبر دی. رسول اللہ اس کی اس خبر کو سن کے رنجیدہ ہوئے. قرآن کریم نے اس میں کے اندر خدا نے اس آیت کو نازل کیا, وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّا وَلَنَكُنَنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ. کچھ ایسے ہیں جو خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر خدا انہیں عطا کر دے گا اپنے فضل سے تو وہ ضرور صدقہ دیں گے، خرچ کریں گے اور ضرور اس کی مال کی برکت سے صالحین میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور جب وہ اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیتا ہے، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ اسی کے دیے ہوئے مال میں کنجوس ہو جاتے ہیں، اپنے رخ کو اس کے اور اس کے رسول کی جانب سے پھیر لیتے ہیں. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. جیسے ہی یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، رسول اللہ کے لبوں سے نکلا وائے ہو سالبہ کے اوپر. رسول اللہ رحمت اللہ علیہ نے وائے کیوں نکلی؟ کہ برباد ہو گیا. وائے ہو سالبہ کے اوپر، میں منع کر رہا تھا کہ دعا نہ کروا، وائے ہو اس کے اوپر کہ خدا نے اس کی مذمت میں اس آیت کو نازل کر دیا. رسول اللہ کے لبوں سے وائے کا لفظ سننا تھا، ہلاکت کا لفظ سنا. کچھ لوگ گئے سالبہ کے پاس، کہا تو برباد ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا تیرے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی، تیرے اس عمل کے بارے میں آیت نازل ہو گئی. رسول اللہ تجھ سے رنجیدہ ہو گئے. دوڑا ہوا آیا رسول اللہ کی خدمت میں، اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول اب میری زکات لے لیجئے، توجہ کیجئے گا. اللہ کے رسول نے کہا اب جب قرآن کا فیصلہ آ گیا، اب تیری زکات قبول نہیں کی جا سکتی. فیصلہ آ گیا خدا بندے عالم کا، خدا نے فیصلہ دے دیا تیرے بارے. گڑ گڑاتا رہا، خدا کے رسول نے زکات نہیں لی، یہاں تک کہ رسول اللہ کی رحلت ہو گئی. تفسیر کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد پہلے خلیفہ کے پاس آیا کہ زکات لے لو، انہوں نے بھی انکار کیا، دوسرے کے پاس آیا اس نے بھی انکار کیا، تیسرے کے پاس گیا تو اس نے زکات لی. یہ ایک الگ بحث ہے کہ جن چیزوں کو رسول اللہ نے منع کیا تھا، رسول اللہ کے پاس آنے والے افراد نے ان چیزوں کو دوبارہ اپنایا. خلاصہ میری گفتگو کا عزیز ہو، کیا ہوا؟ وعدہ کیا خدا سے، اگر خدا اپنے فضل سے مجھے عطا کرے گا، لَنَصَّدَّقَنَّا، ضرور صدقہ کروں گا، اپنے اس مال کو شیئر کروں گا، اپنے اس مال کو اپنے لوگوں کی فلاح میں لگاؤں گا. اب اجتماعی نکات پہ آ رہا ہوں، آج تھوڑے سے تلخ نکات ہو جائیں گے شاید، لیکن کیا کریں، صالحیت تک پہنچنا ہے، ہم سب نے پہنچنا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو پہلے کہتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں، یقین جانیے اپنے آپ کو پہلے کہتا ہوں. لنصدقنا، اپنی اس قوت کو، طاقت کو، اختیار کو، اقتدار کو، دولت کو راہ میں خرچ کروں گا. ولنکونن من الصالحین، اس کے ذریعے سے صالحین میں آ جاؤں گا. لیکن جب اللہ اپنے فضل سے وہ اختیار، اقتدار، عہدہ، مرتبہ، منزلت، شہرت عطا کرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ بخلو بہی، خدا کے ساتھ کنجوس ہو جاتے ہیں، خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان عزیزوں، اب تھوڑے سے نکات ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمارے درمیان بھی ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ بھی خدا بند عالم سے طلب کرتے ہیں، بار الہ ہمیں اقتدار دے دے، بار الہ ہمیں اختیار دے دے، ہمیں فلاں جگہ کا خادم بننے کی توفیق دے، ہم فلاں جگہ کے خادم بنیں گے، اس جگہ کو آباد کریں گے، خدایا ہمیں فلاں ادارے کی سرپرستی دے دے، فلاں ادارے کا سربراہ بنا دے، ہم خادم بن کر کام کریں گے. جس وقت یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، میں اس بات کو مانتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ نیت اچھی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے عزیزوں، جب اختیار مل جاتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، دنیا کے اندر قدم ایسے دھستے چلے جاتے ہیں کہ خدا وند عالم کی جانب سے منہ پھیر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی افراد اپنے اسی اقتدار کو، اپنے اسی اختیار کو، اپنے اسی تعلقات کو، اپنی اسی دولت کو، اپنی اسی شہرت کو، جس سے انہوں نے خدا سے اس لیے مانگا تھا کہ اگر یہ سب مل جائے گا، اپنی قوم کے اداروں کو مضبوط کریں گے، اپنی انہی ملی ہوئی اقتدار، اختیار، طاقت، دولت، شہرت کو قوم کے اداروں کو برباد کرنے میں صرف کر دیتے ہیں. قوم کے اداروں کو برباد کرتے ہیں، ہماری قوم کے ادارے کون سے افراد برباد کر رہے ہیں؟ جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں. خدا بندے عالم بعض اوقات انسان کو مقام و رفعت عطا کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ ہوشدار ہے ہم سب کے لیے. خدا انسان کو صاحب اختیار بناتا ہے، اس کے الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے، معاشرے میں اس کے کہنے کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن انسان جب اس مقام تک نہیں پہنچا ہوتا، خدا سے کہتا ہے میں اسی اقتدار کو خدایا، اسی شہرت کو، اسی تیری دی ہوئی طاقت کو، اسی زور خطابت کو تیری مخلوق کی خدمت میں خرچ کروں گا. لیکن جب خدا یہ تمام چیزیں عطا کرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ اپنی اسی طاقت سے قوم میں تفریق کا کام شروع کر دیتے ہیں، سازشوں کے پیچھے آ جاتے ہیں. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں عزیزوں کہ خدا انہیں ایک بڑا مقام عطا کرتا ہے. ایک اور سخت آیت کی طرف آنے والا ہوں آج، میں الحمدللہ اپنی ہر مجلس کو اپنی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں، چونکہ ذمہ داری سمجھ کے پڑھتا ہوں. بعض دفعہ خدا مقام عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، خدا انہیں رفعت عطا کرتا ہے، ان کے پاس ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر اپنی اسی قوت کو طاقت کو قوم کی فلاح میں استعمال کریں تو ان کی قوم کہیں سے کہیں پہنچ جائے اور اس کی وجہ سے ان کا درجہ کہیں اور پہنچ جائے. لیکن افسوس ہے کہ اپنی اس قدرت کو، طاقت کو، اختیار کو، عہدوں اور دولت کو، عہدوں کو قوم کی تخریب میں خرچ کرتے ہیں. بعض افراد ہیں ایسے، آپ دیکھیے گا آپ کو مل جائیں گے، آپ کی قوم کے اندر ہیں جو فساد ہو رہے ہیں اس وقت، آپ کو پیچھے ملیں گے افراد. خدا نے ان کو مقام دیا تھا، خدا ایک شخص کے بارے میں کہ جس کو اس نے مقام دیا تھا، جس کو قرآن کریم میں بلا میں باورا کہا گیا ہے. بلا میں باورا ایک مقام رکھتا تھا خدا کی بارگاہ میں، اتنا مقرب تھا خدا کی بارگاہ میں کہ بلا میں باورا کی دعا مستجاب ہوا کرتی تھی. دعا ہر کسی کی مستجاب نہیں ہوتی، جو مستجاب الدعوی ہو بڑا شخص ہوگا، وہ دعا کرتا تھا مستجاب ہو جاتی تھی، خدا نے اس کو مقام دیا تھا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی قوم کے کچھ افراد آئے، کہا بلا میں باورا تو خدا کی نگاہ میں مقرب ہے، مستجاب الدعوی ہے، ایک کام کر. کہا کیا کام کروں؟ کہا موسیٰ اس بستی کی طرف آ رہے ہیں، ہم موسیٰ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ موسیٰ ہمیں دین کی تعلیمات دے، دین کے بارے میں بتائے، ہم نہ موسیٰ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ موسیٰ کی تعلیمات کے زیر اثر چلنا چاہتے ہیں. بلا میں باورا تو مستجاب الدعوی ہے، موسیٰ کے حق میں نفرین کر دے کہ موسیٰ یہاں پہنچنے سے پہلے مر جائیں. مستجاب الدعوی تھا، بہکائے میں آتا ہے، قرآن کی آیات ہے، بہکائے میں آتا ہے، جاتا ہے موسیٰ کے لیے نفرین کرنے کے لیے چڑھائی پہ چڑھتا ہے، اس سے پہلے کہ جناب موسیٰ کے لیے نفرین کے الفاظ زبان سے نکالے اس کی زبان لٹک جاتی ہے. خدا بندے عالم قرآن کریم میں اس شخص کو جو بلا میں باورا تھا کتے کی مثال بنا کے پیش کرتا ہے کہ اس کی مثال کتے کی سے ہو گئی. لیکن جو آیت ہے اس سے پہلے وہ کیا ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو جو جوہر اس کے پاس تھا اس جوہر کی اگر وہ حفاظت کرتا تو ہم اس کو مزید رفعت اور بلندی عطا کرتے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کے اس جوہر کی اگر وہ حفاظت کرتا، اس اختیار کو صحیح سمت میں استعمال کرتا، اپنے تعلقات کو صحیح سمت میں استعمال کرتا، اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرتا، جو وعدے اس نے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے خدا سے کیے تھے، بی بی سیدہ سے کیے تھے، جناب امام اثر سے کیے تھے، ان وعدوں کی پاسداری کرتا، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، مجھے مزید بلندی عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن ان تمام چیزوں کو پانے کے بعد وہ زمین کی طرف مائل ہوتا ہی چلا گیا، پھنستا ہی چلا گیا، وہ زمین کے اندر گرتا ہی چلا گیا. جب وہ زمین کے اندر دھنستا چلا گیا، خدا نے کہا اس کی مثال ایک کتے کی سی مثال ہو گئی. اس کی طرف دیکھ کر کچھ کہو گے تو بھونکے گا، اسے دیکھ کر گزرو گے تو بھونکے گا. قرآن ہے عزیز، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اسی صالبہ حاتب کی طرح ہو سکتا ہے. ممکن ہے میں اور آپ خدا سے اختیار مانگیں، اقتدار مانگیں. اب یہاں پہ کچھ ہمارے تنظیمی دوست بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے کچھ تلخ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں، امام عصر کی بارگاہ میں عہد اٹھاتے ہیں، حلف نامہ اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے اس حلف نامے کے اندر اقرار کرتے ہیں کہ زمانے کے امام کو حاضر و ناظر جان کر اپنے اس عہدے کو، اس عہدے سے ملنے والی شہرت کو، اس شہرت کے نتیجے میں بننے والے تعلقات کو دین اور اسلام کی خدمت میں خرچ کریں گے. یہ عہد کرتے ہیں، حلف نامے اٹھاتے ہیں. لیکن جب وہ اقتدار مل جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ اخلدہ الی الارض، بہت سے لوگ زمین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پستی کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے اسی اقتدار عہدے سے جس کی وجہ سے خدا نے ان کے تعلقات بنائے ہوتے ہیں، انہی تعلقات کو اپنی منمانیوں کے چکر میں اداروں کو برباد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں ذاتی طور پر شاہد ہوں ایسے لوگوں کا عزیز، کہ جو قوم کے اداروں کو صرف اس لیے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اپنی طاقت، وہ بھی طاقت جو ان کے زوم میں ان کے پاس ہے، حقیقی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، جو ان کے زوم میں ان کے پاس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اس طاقت کو استعمال کر کے قوم کے اداروں کو برباد کریں گے. انہیں پیغام دوں گا قول لین کی طرح کہ تم نے خدا سے کسی زمانے میں عہد و پیمان کیے تھے، تم نے خدا سے وعدے کیے تھے، تم نے امام زمانہ کے سامنے حلف اٹھائے تھے، تم نے امام زمانہ کو حاضر ناظر جان کر کہا تھا مولا خدمت کے قابل بنا لیجئے، مولا اقتدار مل جائے، طاقت مل جائے، قوت مل جائے، عہدہ مل جائے، اداروں میں تعلقات بن جائیں، ان تعلقات کو اپنی قوم کے اداروں کو مضبوط بنانے میں استعمال کریں گے. تم نے یہ وعدے کیے تھے میرے بھائیوں، میں ابھی بھی تمہیں بھائی کہہ رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو ابھی بھی، لیکن تم نے اپنے ان وعدوں سے
عمل نہیں کیا، تم اپنے وعدوں سے پھر گئے، تم نے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کی کچھ اداروں کو برباد کرنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے عرض کر دیا، میں اپنی ہر مجلس آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ پچھلے سال اسی ممبر سے 4 محرم کو میں نے کھل کے کچھ لوگوں کے بارے میں بات کی تھی، اگر ضرورت پڑتی ہے میں کھل کے بھی بات کرتا ہوں، ابھی کھل کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف خوشدار دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ کی قوم میں ایسے افراد ہیں عزیز جن کو خدا نے مقام دیا ہے، جن کو خدا نے عہدہ دیا ہے، اگر وہ سمجھیں یہ مقام اور عہدہ خداوند عالم نے انہیں عزت کے لیے دیا تھا، ابھی بھی اگر سمجھیں تو اگر وہ خدا نخواستہ قوم کے خلاف کسی سازش کا حصہ ہیں تو اپنی سازش سے واپس آئیں۔ یاد رکھیے عزیزوں، دنیا بہت بری جگہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دینے والا قاضی کوئی معمولی شخص نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دینے والا قاضی شرعی امام علی علیہ السلام کے زمانے میں قاضی تھا، امام علی نے اس کو قاضی بنایا تھا، امام علی کے زمانے کا قاضی تھا۔ اس کے پاس جب پہلی بار قاصد آیا ابن زیاد کا حسین کے خلاف فتویٰ دے، اس نے اپنے قلم کو اپنے سر پہ مار لیا، میں حسین کے خلاف فتویٰ دوں، اس کے سر سے خون بہا۔ توجہ کیجیے گا، اپنے قلم کو سر پہ مارا، سر سے خون بہا۔ یعنی جملوں کو تھوڑا سا دقت سے عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ راہ مظلومیت حسین کا پہلا فدائی تھا یہ شخص، اسلم ہے، اسلم ہے، پہلا فدائی ہے کہ نہیں؟ امام حسین کی مظلومیت پہ سب سے پہلا خون کس کا بہا؟ قاضی شرعی کا۔ لیکن کیا ہوا، رات کی تاریکی میں ابن زیاد کے کارمند آئے، ابن زیاد کی طرف سے اشرفیاں لے کر آئے، اس کو عہدے کی لالچ دی گئی، اس کو کہا گیا کہ تو حسین کے چکر میں اپنی دنیا برباد نہ کر، تو نہ بھی لکھ کر دے گا تو حسین نے قتل ہونا ہے، تو اپنی خدمت کر، یہ جو اشرفیاں تیرے پاس آئی ہیں تو اس کو استعمال کر قوم کے لیے۔ بہک گیا، امام حسین کے نام پر فتویٰ لکھ کر دے دیا کہ حسین کا خون بہانا جائز ہے، جو حسین سے جنگ کرنے جائے گا اس کی بہشت کا میزان ہے۔ راہ حسین میں پہلا فدائی، فدائی کس معنی میں؟ قلم سر پہ مار کر خون بہایا تھا اپنا۔ توجہ ہے عزیزوں، کیا ہوا، کہاں یہ تبدیلی آئی؟ جب دنیا کی رونق سامنے آئی۔ خدا مند عالم سے میں اور آپ بھی ممکن ہے اسی طرح کے وعدے کریں کہ پروردگار عہدہ، اختیار، شہرت، دولت، خطابت، طاقت، رابطے یہ عطا کر دے، اور جب خدا عطا کرے پتہ نہیں اپنے وعدے پہ رہ سکے نہ رہ سکے۔ عزیزوں بہت نقصان ہے، صالبہ حاتب کا کتنا بڑا نقصان، قاضی شرعی کا کتنا بڑا نقصان، اور قاضی شرعی کی وجہ سے رسول اللہ کا کتنا بڑا نقصان، قاضی شرعی جیسوں کی وجہ سے جناب سیدہ کا کتنا بڑا نقصان۔ قاضی شرعی کی، یعنی یہ فتویٰ جو قاضی شرعی نے دیا، بس زحمت کر دی میں نے سمیٹ لی گفتگو، قاضی شرعی نے جو فتویٰ دیا امام حسین کے خلاف، یہ فقط حسین کے خلاف تھوڑی تھا، قاضی شرعی نے گویا لکھ کے دے دیا کہ کربلا کے میدان میں گھیر کر حسین کو مارنا جائز، کربلا کے میدان میں حسین کو گھیر کر حسین کی آغوش میں 6 مہینے کے بچے کے گلے کو چھیدنا جائز، کربلا کے میدان میں حسین کے بھتیجے کو گھیر کر مارنا قاسم کو جائز، کربلا کے میدان میں شبیہ رسول علی اکبر کے کلیجے پر تیر مارنا جائز، کربلا کے میدان میں زینب کبریٰ کے سر سے ردا کھینچنا جائز۔ قاضی شرعی کا عمل، ایک چھوٹا سا فتویٰ مت سمجھیے گا قاضی شرعی کا، ایک چھوٹا سا کام نہیں ہے قاضی شرعی کا، جو کچھ کربلا کے اندر ہوا اس کے پیچھے قاضی شرعی موجود ہے۔ ہمارے درمیان ایسے قاضی شرعی موجود ہیں، پہچانی ہے، خدا کے لیے پہچانی ہے، بصیرت کی آنکھوں کو کھولیے، اپنے اداروں کی حفاظت کرنا سیکھیے، اپنی مسجد امام بارگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھیے، پہچانی ہے کہ کس طرح لوگ دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ صالحیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پہچان کر سکیں، جو شروع کی بحث تھی دوسرے دن کی، مصلح اور مفسد میں فرق کر سکیں، مفسد بھی صلاح کی لبادے میں آتا ہے، پہچان سکیں۔ نہیں پہچان سکے کوفے کے لوگ، نہیں پہچان سکے۔ ابن زیاد جب داخل ہوا نقاب چہرے پر ڈال کر رات میں، لوگ سمجھے حسین آ گئے، ابن زیاد کے آنے پہ نعرے لگائے لبیک یا حسین، نہیں پہچان سکے مصلح اور مفسد کا درمیان کا فرق۔ میں اور آپ بھی نہیں پہچان پائیں گے تو یہ ظہور کا معاملہ پڑتا چلا جائے گا۔ دنیا کی ہر قوم اپنا امتحان دے چکی، ہم اب تک ان امتحانات میں پھنسے ہوئے ہیں، توجہ کیجیے گا، کیا یہ فرض عذاب بھی ہمیں بیدار نہیں کرے گا؟ کیا حسین علیہ السلام کا یہ خون بھی ہمیں بیدار نہیں کرے گا؟ کیا علی اکبر کی جوانی بھی ہمیں بیدار نہیں کرے گی؟ عزیزوں کون سا جوان کس کا تذکرہ کروں آج؟ کیسا جوان ہے حسین کا؟ اتنا خوبصورت جوان ہے یہ حسین کا کہ روایات میں بیان کیا گیا کہ دو شخصیتیں جب محلے بنی ہاشم سے نکلتی تھیں اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلتی تھیں، اپنے چہرے کو ڈھانک کے نکلتے تھے. کیوں؟ اتنے خوبصورت تھے. دو کون؟ ایک علمدار کربلا، ایک علی اکبر. اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوجی و شکل تھے. لیکن وہ وقت آیا حسین کے سامنے، علی اکبر جیسا جوان آ کے کھڑا ہو گیا، بابا رن میں جانے کی اجازت ہے؟ اللہ، کوئی حسین کے دل سے پوچھے. عزیز آپ نے یہاں پہ کئی شہدا کے جنازوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، کئی جوان شہدا کے جنازوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہی شہدا کے جنازوں کے اندر ان کے بوڑھے باپ کو زمین پر بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. حالانکہ ان شہدا کے بچوں کو، ان کے باپوں کو سنبھالنے والے ہاتھوں کو بھی دیکھا ہے آپ نے. کوئی حسین کے دل سے پوچھے جب علی اکبر سامنے آ کے کھڑے ہوئے تھے، کیا کیفیت تھی؟ عزیزوں علی اکبر کے مصائب آسان نہیں ہیں، آسان نہیں ہیں. ایک معتبر عالم نے نقل کیا کہ ایک عالم شب جمعہ امام حسین کے حرم میں مصائب پڑھا کرتا تھا، شب جمعہ کے مصائب میں علی اکبر کے مصائب پڑھا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس پڑھنے والے کے خواب میں امام حسین آئے، کہا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کر. یہ خطیب کہتا ہے مولا غلطی ہو گئی کوئی، کیوں نہ پڑھوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ شب جمعہ میری ماں آتی ہے، علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کر پا. اجرکم اللہ. بس اس کے بعد میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا مزید مصائب کی. ابھی ابھی آپ نے زیارت وارثہ پڑھی ہے، آپ زیارت وارثہ پڑھ کر اندر آئے ہیں. آپ نے زیارت وارثہ میں ایک جملہ حسین سے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ قلبی لقلبکم سلمون. اے حسین میرا دل آپ کے دل سے پیوند کھا چکا ہے. بس جس کا دل حسین کے دل سے پیوند کھا چکا ہے وہ اس مصیبت کو محسوس کر سکتا ہے کہ علی اکبر جیسا جوان سامنے کھڑا ہو، مرنے کی اجازت مانگ رہا ہو، حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. حسین نے اجازت دی عزیزوں. اس کے بعد ایک روایت کے الفاظ، اجازت تو دے دی مگر حسین نے علی اکبر کے سراپے پہ ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی، نگاہ ودا ڈالی کہ گویا اس کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ نہ پائیں گے. ایک اور جملہ مشہور ہے کہ جب علی اکبر چلنے لگے حسین نے کہا بیٹا جتنا ممکن ہو پلٹ پلٹ کر. خود سوچتے رہیے حسین کی، آپ کا دل حسین کے ساتھ پیمنٹ کھا چکا ہے. حسین کی اس غربت کو خود سوچئے، خود روتے رہیے، مجھے مسائل کی زحمت نہ دیجیے. حسین ایک جملہ کہہ دوں، دعائے عرفہ میں آپ سب آتے ہیں، میں ہمیشہ دعائے عرفہ میں اس جملے پہ روکتا ہوں، بس اسی پہ آپ کی زحمت بھی تمام کروں گا، اپنی مشکل بھی آسان کر لوں گا. وہ جملہ کون سا ہے جس پہ ہر دعائے عرفہ کے اندر میں رکتا ہوں، آپ بھی رکتے ہیں، مجھے رکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں؟ حسین کا وہ جملہ ذہنوں میں ہے نا، یا ممسکا یدی ابراہیم، اے ابراہیم کے ہاتھ کو تھام لینے والے. کس وقت ابراہیم کے ہاتھ کو تھاما گیا؟ جب ابراہیم اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے. یہ جملہ حسین نے زیارت دعائے عرفہ میں کہا تھا. اس جملے پہ اسی چولی میں ہمیشہ رک کر علی اکبر کو یاد کرتے ہیں. کیا یاد آتا ہے؟ یاد آتا ہے حسین نے کہا تھا ابراہیم کے ہاتھ کو تھام لینے والے حسین کا امتحان دیکھ لے. ارے جوان بیچا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حسین اپنے ہاتھ سے جوان کے سینے میں برچھی کے پھل کو نکالنا چاہتے ہیں. میں نے مختصر کر کے مسائل بیان کر دیے. حسین نے بس ایک مرتبہ علی اکبر کے برچھی کے پھل کو ہاتھ رکھا، آسمان کی جانب نگاہ کی، خدا جانے خدا سے کیا کہا ہوگا، برچھی کا پھل نکلا. ارے وہ علی اکبر جس کے لیے بیان کیا گیا کہ علی اکبر کی سواری اسے آدھا میں واپس لے گئی، تو کیا ہوا تھا؟ فقتلوہ اربن اربا. علی اکبر پہ اتنے وار کیے گئے تھے، علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. ارے اسی ٹکڑے شدہ علی اکبر کے
گھر سے بنشی کا پھل کھینچا، بیٹے نے باپ سے رخصت مانگی، بابا نانا حوض کوثر پر،
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الٰہی توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے تیری رحمت کا واسطہ، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام اسیروں کو رہائی نصیب فرما، دنیا میں جہاں کہیں مومنین مشکلات کا شکار ہیں ان سب کو مشکلات سے آسانیاں فراہم فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، تیری رحمت کا واسطہ تمام مراجع الزام کو، مجتہدین کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں دین اسلام مکتب حسینیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا دفاع کرنے اور اس کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ ساتھ ابا صالح کی خدمت کا شرف عنایت فرما۔